منگل 2 ستمبر کے سیروین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ پاکستانی پارلیمان میں آئین و قانون کی بالادستی یا جمہوریت کی بقا کی گونج رہی۔ موجودہ صورتحال میں تھرڈ امپائر اور فوج کا ہاتھ ہونے کی بابت فوجی تجزیہ کار بولا،
ضروری نہیں کہ وہ فوجی تھے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ باہر سے تھے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ریٹائرڈ فوجی تھے، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور تھے۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے پارلیمان سے رہنمائی مانگی ہے کہ اسلام آباد میں تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے دھرنے بغاوت قرار دیے جائیں یا نہیں۔ دھرنوں کے باعث پیدا ہونے والے سیاسی بحران کے متعلق آج پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا،
ایوان میری رہنمائی کرے اور حکومت کی رہنمائی کرے اور قوم کی رہنمائی کرے، یہ نہ احتجاج ہے، نہ دھرنا ہے، نہ سیاسی اجتماع ہے، یہ پاکستان کے خلاف بغاوت ہے۔
حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر اعتزاز احسن نے دھرنا دینے والی جماعتوں کے ساتھ ساتھ حکومت پر بھی زبردست تنقید کی، البتہ حکومت کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی بھی کرائی۔
میری جانب سے صرف یہ استدعا ہے، یہ پیغام بھی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ بھی اپنی کارکردگی پہ کچھ فکر اور کچھ غور ضرور کیجیے گا۔
پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں شریک تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں اور نمائندوں نے اسلام آباد میں جاری دھرنوں کی مذمت کی۔ جواب دینے کے لیے تحریک انصاف نے بدھ کو اپنے اراکین پارلیمان کو مشترکہ اجلاس میں حاضر ہونے کی ہدایت کی ہے۔ پارٹی کے چیئرمین عمران خان،
ایک ظالم طبقے اکٹھے ہو کے جمہوریت کے نام پہ اس ملک کا عوام کا خون چوس رہے ہیں، استعفے ہمارے دیے ہوئے ہیں اور شاہ صاحب کل آپ تقریر کر کے سارے اپنے اس کو استعفے کہیں کہ ہمارا آخری باری ہے اسمبلی میں، ہم اب استعفے دے کے ہم باہر آ رہے ہیں اسمبلی سے۔ میرے جتنے ایم این ایز ہیں 11 بجے صبح اسمبلی میں پہنچے۔
پاکستان کے شہر حیدرآباد میں 2 مکانات کے منہدم ہونے سے 6 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ علی حسن۔
اچانک دھماکہ ہوا اور دونوں مکانے کی چھتیں بیٹھ گئیں، جس کے نتیجے میں 18 افراد ملبے میں دب گئے۔ گنجان آبادی میں تنگ گلی میں واقع ان مکانات کا ملبہ ہٹانے کا کام شام تک جاری تھا۔ ملبے میں سے 6 افراد کی لاشیں نکالی گئی تھیں، جن میں سے 3 خواتین اور 1 بچی شامل ہے۔ زخمی بھی نکالے گئے جنہیں اسپتال پہنچایا گیا۔ عیدی رضاکاروں نے شام کے وقت بتایا کہ ملبے میں کم از کم 6 افراد مزید دبے ہوئے ہیں۔
روس نے مشرقی یورپ کے متعلق فوجی حکمت عملی کو وسیع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل نیٹو اتحاد نے خطے میں فوری کارروائیوں کے لیے خصوصی فوجی دستے تعینات کرنے کا اعلان کیا تھا، جسے روس نے اپنے لیے فوجی خطرہ قرار دیتے ہوئے حکمت عملی تبدیل کی ہے۔ نیٹو اور روس کی جانب سے یہ تبدیلیاں یوکرین میں جاری بغاوت کے تنازع پر کی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین نے کہا ہے کہ یوکرین میں شورش کے باعث بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 10 لاکھ ہو گئی ہے۔ ادارے کے مطابق گزشتہ 3 ہفتوں میں باغیوں اور یوکرینی فوج کے درمیان جھڑپوں میں تیزی کے باعث پناہ گزینوں کی تعداد دگنی ہوئی۔ امریکی فوج نے صومالیہ میں شدت پسند تنظیم الشباب کے ایک اہم رہنما کو ہدف بنانے کی کوشش کی ہے۔ احمد ابدی گودین کے قافلے کو امریکی ڈرون طیارے نے نشانہ بنایا۔ بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق ڈرون حملے کے بعد امریکی فوجی ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس مقام پر گئے اور وہاں سے ملنے والی لاشوں کو ساتھ لے گئے۔ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ہلاک ہونے والوں میں الشباب کے رہنما احمد گودین بھی شامل ہیں یا نہیں۔ نائجیریا سے اطلاعات ہیں کہ اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے شمالی ریاست بورنو کے دوسرے بڑے قصبے پر قبضہ کر لیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق باما نامی قصبے پر بوکو حرام کی چڑھائی کے دوران متعدد افراد ہلاک ہوئے اور خوف کے باعث ہزاروں لوگ گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہوئے۔ نائجیریا کی حکومت کی جانب سے اس حملے کے متعلق کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں سینکڑوں مشتعل مظاہرین نے پارلیمان پر دھاوا بولا ہے۔ یہ مظاہرین ان شیعہ فوجیوں اور ملیشیا کے عزیز و اقارب ہیں جو جون میں تکریت کے ایک فوجی اڈے پر دولت اسلامیہ تنظیم کے حملے کے بعد سے لاپتہ ہیں۔ مظاہرین نے پارلیمان کی عمارت میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی اور بعد میں وہیں پر دھرنا دے دیا۔ سعودی عرب نے 88 افراد کو گرفتار کیا ہے جن پر ملک کے اندر اور باہر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کا شبہ تھا۔ سعودی حکام کے مطابق گرفتاری سے قبل مشتبہ افراد کی کئی ماہ تک نگرانی کی گئی۔ بھارت کی ریاست ہماچل پردیش میں ایک بندر نے سیاحوں پر کرنسی نوٹوں کی بارش کی ہے۔ وہ کیسے، سنتے ہیں ثنا گلزار سے۔
عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ہماچل پردیش کے دارالحکومت شملہ میں چیڑ کے گھنے جنگل میں آنے والے سیاح ایک گھنٹے تک کرنسی نوٹ اکٹھے کرتے رہے. اطلاعات کے مطابق 10,000 روپے مالیت کے یہ بھارتی کرنسی نوٹ ایک قریبی گھر سے چوری کیے گئے. یہ بندر کھانے کی تلاش میں گھر میں گھسا تھا. کھانے کو کچھ نہ ملا تو بندر کرنسی نوٹ چرا کر لے گیا. بعد میں اس نے ان نوٹوں کو ایک ایک کر کے لوگوں کی جانب پھینکنا شروع کر دیا.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف.
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہو، جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو. ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے.
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستانی پارلیمان کے آج کے اجلاس میں آئین مقدس نظر آیا. جمہوریت کی بالادستی کے علمبردار ایک کے بعد ایک کئی ایک بولے. حکومت پر بڑی تنقید ہوئی جو ہمارے تجزیہ کاروں کے بقول بجا بھی تھی، لیکن جمہوریت اور آئین کو تاراج کرنے کی ہر ایک کوشش کے خلاف گلا پھاڑ اور آسمان توڑ تقاریر ہوئیں. پاکستان تحریک انصاف کے جاوید ہاشمی آئے، بولے اور ایوان ہلاتے ہوئے بولے اور باقاعدہ استعفیٰ دے کر گئے. سیربین کا آج کا بڑا موضوع کل کی طرح پاکستان کی سیاسی اور دارالحکومت اسلام آباد کی عمومی صورتحال ہے. کہ نہ یہ پہلے پاکستانی پارلیمان کی کارروائی پر نظر ڈالتے ہیں. اسلام آباد سے ایوب ترین.
پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج سپیکر آیا صادق کی صدارت میں شروع ہوا. اجلاس کے آغاز پر وفاقی وزیر زائد عامد نے قرارداد پیش کی کہ ایوان میں ملک کی موجودہ صورتحال پر بحث کی جائے. بحث کا آغاز کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ پولیس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نہ وہ لاٹھی چارج کر سکتے نہ آنسو گیس کا استعمال کر سکتے ہیں.
اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ فوج کے اصل دوست، فوج کے اصل ہمدرد، فوج کے اصل خیر خواہ وہ ہیں جو آج فوج کے نام پر سب بس تھمپنگ کر رہے ہیں. فوج کے ہمدرد اور خیر خواہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کھلے میدان میں کھڑے ہو کر فوج کو سیاست میں اپنی حمایت میں کی گواہی پوری اپنی پارٹی کو دے رہے ہیں تاکہ ان کی پارٹی میں حوصلہ آئے. چند ہزار وہ لوگ کھڑے نہیں کر سکے، مگر فوج کو ملوث کر کے وہ پھر اپنے لوگوں کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں.
پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر اعتزاز احسن نے وزیراعظم اور حکومت پر تنقید کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ نواز حکومت کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ارکان ان کے ساتھ مجبوراً.
ہماری حمایت آپ کے ساتھ غیر مشروط ہے، پر جس دن یہ امتحان ختم ہو گیا ہم پھر آپ کی پوری تندہی سے آپ کی اپوزیشن ہے. آپ کی خرابیاں، آپ کی خامیاں ان کا ذکر کرتے رہیں گے. آپ بھی اپنی کارکردگی پہ کچھ فکر اور کچھ غور ضرور کیجیے گا.
جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نواز شریف نہ استعفیٰ دیں گے اور نہ چٹھی پر جائیں گے. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اسلام آباد کو ان درنوں سے پاک کر دیں.
آج ایک عنصر پاکستان کی پارلیمنٹ پہ حملہ کر رہا ہے. پورے ملک کا نظام جام ہے. کوئی وزیر اپنے دفتر میں نہیں جا سکتا، کوئی بیوروکریٹ اپنے دفتر میں نہیں جا سکتا، ہم اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے، پارلیمنٹ کے اراکین اپنے لاجز میں نہیں جا سکتے. کن کن راستوں سے ہم وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچتے ہیں اور پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچتے ہیں، اس ساری صورتحال کے بارے میں پھر ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے طاقت استعمال نہیں کرنی.
پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان چکزئی کا وزیر اعظم سے کہنا تھا کہ آئین کی پاسداری کے لیے تمام ادارے آپ کے ساتھ ہیں.
جناب اسپیکر، یہ متکبر، یہ اتنے وہ نہیں ہے خدا کے لیے. جن کا بھی اس کے ساتھ ہاتھ ہے، ود ڈیو اپولوجی، جنہوں نے ان کو لیور کیا ہے کہ پلیز بسم اللہ آئیے، جنہوں نے بھی کیا ہے، میں آپ کے تھرو، اس پارلیمنٹ کے تھرو، اس میڈیا کے تھرو، اس اللہ پاک کے ناموں کے تھرو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے ان یاروں کو اس طرح یہاں سے اٹھاؤ جس طرح پی ٹی وی کے جنگل سے لوگ نکل آئے.
بعد میں اسپیکر نے اجلاس کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا. ایوب ترین، بی بی سی اسلام آباد.
تو پاکستانی پارلیمان کا آج کا اجلاس اور اس میں ہوئی گھن گرج والی تقریروں میں سالمیت پاکستان اور خود آئین و پارلیمنٹ کے قانون و عدلیہ سمیت اقتدار اعلیٰ والی تقاریر کیا پیغام دے کر گئیں، اور ان پیغامات کی گونج یا بازگشت کہاں کہاں گئی؟ اور یا جانے کو ہے؟ یہی جاننے کے لیے میں نے پاکستان کے اخبار ڈیلی ٹائمز کے مدیر راشد رحمان سے بات کی اور پیام و پیامبر کے بارے میں جاننا چاہا۔
آج جتنی تقاریر ہوئیں جاوید ہاشمی صاحب کی تو ظاہر ہے زیادہ تر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے معاملات پر مبنی تھی۔ جو انہوں نے انکشافات پریس کانفرنس میں کیے وہ نہ صرف دہرائے لیکن تفصیلاً بتایا اس کو، اور آخر میں انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کیا، جو غالباً ان کی نظر میں مناسب بات تھی چونکہ پی ٹی آئی سے ان کو نکال دیا گیا ہے حالانکہ وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے۔ اس کے علاوہ چاہے وہ چودھری اعتزاز ہوں، چاہے محمود خان اچکزئی ہوں، فضل الرحمان ہوں، اپوزیشن کے دیگر افراد ہوں، سب نے، میں سمجھتا ہوں، نچوڑ جو تھا بات کا دو ہی باتیں کہی۔ حکومت کے بارے میں ان کی تنقید تھی اچھی خاصی، اور میں سمجھتا ہوں بہت حد تک بجا تنقید بھی تھی کیونکہ حکومت نے سارے معاملے کو صحیح طور پر ہینڈل نہیں کیا اور اپنے لیے زیادہ مصیبت کھڑی کر لی ہے۔ لیکن باوجود اس کے یہ حکومت جو ہے اس کی پارلیمنٹ میں میجورٹی ہے، یہ الیکٹڈ حکومت ہے، اور جب تک یہ صورت ہے تو جمہوریت کے تقاضے بھی یہ ہیں، آئین کے قانون کے تقاضے بھی یہی ہیں کہ ان سے کوئی استعفیٰ جبرن نہیں لے سکتا۔ خود دے دیں وہ اور بات ہے، اور اگر خود نہ دینا چاہیں میجورٹی کی بنا پر ان کو حق ہے کہ وہ اپنے عہدے پر قائم رہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں نچوڑ آج کی تقاریر کا یہی ہے۔
تو راشد رحمان صاحب، ذرا اس پہ غور فرمائیں، یہ بھانومتی کے کنبے والی سیاسی جماعتیں آج کاندھے سے کاندھا ملائے ایک صف میں آ گئیں، ایسا کیسے ہو گیا؟ 10-15 سال پہلے یہ تصویر کیا دکھائی دیتی تھی؟ ایسا متحد ہو سکتی تھی؟
بالکل نہیں۔ اس کے برعکس جب بھی کوئی حکومت مصیبت میں ہوتی تھی تو اپوزیشن جو ہے اس کی ٹانگ کھینچتی تھی، اس کے لیے مشکلات پیدا کرتی تھی، اور ماضی میں پہلے پریزیڈنٹ کے پاس اختیارات تھے آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت، اس کو اکساتی تھی کہ اس کو ہٹا دیا جائے، یا فوج کے ساتھ سازش کرتی تھی کہ اس حکومت کو ہٹا دیا جائے۔ ایسا بار بار ہوا ماضی میں۔ کیوں یہ اکٹھے آج ہو گئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں تجربے کی بنا پر سب پارٹیوں نے، ان سب کو اس عمل نے ڈسا ہے کسی نہ کسی طرح سے، اور اس کا نقصان ان کو اور ملک کو جو ہوا ہے، اور جمہوریت کو جو ہوا ہے، نظام کو جو ہوا ہے، میرا خیال ہے وہ کسی سے اب ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ 12 جو میجر پارٹیاں ہیں پارلیمنٹ میں، ان میں سے 11 حکومت کے ساتھ کیوں کھڑی ہیں یا سسٹم کے ساتھ کیوں کھڑی ہیں، اور واحد ایک پی ٹی آئی جو ہے وہ مخالف کھڑی ہے اس کے خلاف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تجربہ ماضی کا اور اس کے نقصانات اور اس سے جو سبق سیکھے ہیں، آج بڑی یہ خوش آئین بات ہے کہ ایک کنسنسس ہے پولیٹیکل کلاس میں، اور 11 پارٹیاں جو ہیں آئین قانون جمہوریت کے تقاضوں کے پیچھے کھڑی ہیں۔
راشد رحمان صاحب، انہی میں سے پہلے متعدد بار، جس کا آپ نے خود بھی ذکر کیا، یہ جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہیں، لیکن اس بار یہ سویلین پویلین کو مضبوط کرنے میں جٹ گئیں۔ یہ واقعی پارلیمانی بلوغیت کا اظہار ہے یا سامنے آتے جن بھوت انہیں دکھائی دینے لگے تھے؟
دیکھیے دو باتیں ہیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے پارٹیاں اور لیڈر، اور بعد میں انہی کو ڈھا دیتی ہے، اور اس تلخ تجربے کی بنا پر اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے لیڈران اور پارٹیاں بھی بہت حد تک ان کے بارے میں شکی ہو جاتی ہیں۔ میں نام نہیں لے رہا کسی کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، آخر 2006 میں محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان لندن میں کیا معاہدہ ہوا، اس کو نام چارٹر آف ڈیموکریسی دیتے ہیں۔ اس کی سب سے اہم شک یہ تھی کہ جیسے ہم ماضی میں 90 کی دہائی میں مثال کے طور پر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہے، ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے رہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ کی حمایت سے ہو، چاہے فوج کی حمایت سے ہو، نقصان صرف اور صرف ہم سب کو ہوا، یعنی سیاستدانوں کو ہوا ہے، سیاسی پارٹیوں کو ہوا ہے، اور جمہوریت کی ساخت کو ہوا ہے۔ چنانچہ ایسا ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو شک ہے، اس پر عمل ہوا پچھلے 5 سال جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب کی 1000 ان کے ساتھ ناراضگیاں ہوئیں، کوالیشن بھی چھوڑ دیا ایک ایشو پہ جو جوڈیشری کا تھا، لیکن باوجود اس کے اور ان کے جو ہاکس تھے کہتے رہے ان کو کہ ان پر چڑھ جائیں، انہوں نے یہی کہا کہ میں سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، मैं कोई ऐसा इकदाम नहीं करूंगा जिससे सिस्टम पर ज़र्ब आए। चुनांचे उन्होंने अपोजिशन का किरदार जिस हद तक भी अदा किया, लेकिन लाइन नहीं क्रॉस की और हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। ये अच्छी रिवायत पड़ी और मैं समझता हूँ कि यही वजह है, इस रिवायत की वजह से जब पिछले साल इलेक्शन हुआ तो दूसरी जमात वोट जीत कर बिला किसी झगड़े के उसने इक्तदार संभाल लिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा।
ये थे पाकिस्तान के अखबार डेली टाइम्स के मुदीर मिस्टर राशिद रहमान। पीटीआई के रहनुमा इमरान खान ने आज के पार्लियामानी इजलास के बाद ऐलान किया कि उनकी जमात के अराकीन कल असम्बली में जाएंगे और वहीं मुस्ताफी होंगे। हमारी साथी नौशीन अब्बास ने पीटीआई के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से बात की, पूछा कि पार्लियामानी इजलास में आपको अंदाज़ा है किस किस्म का मूड है, तमाम की तमाम जमातें किस तरफ गई हैं, वहाँ जमहूरियत आइन की बात हो रही है, तो जो करारदाद आएगी वो जो कुछ कहा गया उस पर आपका रद्दअमल होगा क्या?
रेजोल्यूशन आने दीजिए, मुताला करने दीजिए, पढ़ने दीजिए, जमहूरी होंगे, आइन के होंगे, आवाम की बेहतरी और पाकिस्तान के मफाद में होंगे, ज़रूर गौर करेंगे, ज़रूर कबूल करेंगे, मसलियत के तहत होंगे, नवाज शरीफ की पुष्ट पनाही के होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ खिलाड़ी हैं, उनको खेल आती है लोगों को जीतना, लोगों को मिलाना, नवाजना, नवाज और नवाजना माहिर है ना, तो देखना होगा रेजोल्यूशन की नौइयत क्या है, उसकी इबारत क्या है।
फौज का कहना है कि आपकी पार्टी के इस मूवमेंट के पीछे वो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बयान आपके हक में देती है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
हम फौज से दूर रहना चाहते हैं लेकिन उसकी अहमियत को समझते हैं। वो एक कौमी इदारा है, वो आज पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहा है। आज वजीरस्तान में जान कौन दे रहा है? सियासतदान नहीं दे रहा, फौजी जवान दे रहा है। मुझे फख्र है अपनी फौज पर, ये मेरा कौम का इदारा है, लेकिन उनका अपना रोल है और वो आइन का रोल है। सियासत में आना उनका काम नहीं है, लेकिन मुल्क के मामलात से बिल्कुल लातालुक हो जाएं, नेशनल सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है और इंटरनल सिक्योरिटी बेपना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज एक कंसेंसस फौज में भी पैदा हो चुका है और मुल्क में भी पैदा हो चुका है कि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो अंदरूनी ज़्यादा हैं और बैरूनी कम है।
अगर फौज हुकूमत को ख़त्म करना चाहे तो आप किसके साथ खड़े होंगे, फौज या जमहूरियत?
जमहूरियत।
ये थे पीटीआई के नायब चेयरमैन नायब सदर जिनसे हमारी साथी नौशीन अब्बास बात कर रही थी। आज़ादी इनकलाब और धरनों के नाम पर इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ उसे फौज ने मुमकिन तौर पर किस नज़र से देखा, उसकी सोच क्या हो सकती है, उसका मौकफ क्या है, इसे समझने के लिए मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर मार्शल शहजाद चौधरी से बात की। जानना चाहा कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में मौजूदा तमाम सियासी जमातों की तरफ से पार्लियामेंट और आइन की तकदीस और किसी भी इदारे की तरफ से उसे ताराज करने की कोशिशों की मजम्मत को फौज ने किस नज़र से देखा।
फौज का मेरे हिसाब और ख्याल से कभी भी ये ख्याल नहीं था कि वो इंटरवीन करेगी उस तरीके से जिस तरीके से चार मरतबा पहले पाकिस्तान की तारीख में वो इंटरवीन कर चुकी है। उसकी वजह ये है कि ना ही वो माहौल है, ना ही वो वक्त है और ना ही उस किस्म की कोई गुंजाइश है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो कि अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश में है, वो एक जंग में इस वक्त लगा हुआ है, वॉर अगेंस्ट टेरर शुमाली वजीरस्तान के अंदर, तो उस वजह से और उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदरूनी सिक्योरिटी के मसाइल नौयत के हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि जिसे कहते हैं टू टेक इट्स आई ऑफ द बॉल। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की मजबूरी है कि वो इस वक्त सिवाय उस काम के जिसमें मुलविस हैं और कुछ नहीं कर सकते। और पाकिस्तान की फौज ने ये भी सीखा है कि हमने जब जब भी इंटरवीन किया और खास तौर पे एक ऐसे वक्त में जो कि 1999 वाला मुशर्रफ साहब का वक्त था कि जबकि दुनिया के अंदर इस किस्म की रविश नहीं थी, तो पाकिस्तान पीछे आया, पाकिस्तान आगे नहीं गया।
कोर कमांडर्स की मीटिंग के बाद एक बयान आता है, उस बयान में जो बात सामने आती है उससे एहतजाजी मुजाहिरीन की हिम्मत अफजाई होती है, उससे उनको हौसला मिलता है और बजाय इसके कि वो ठीक ठिकाने पे बैठे वो चढ़ दौड़ते हैं, क्या कहिएगा इस बारे में?
मेरा अपना ख्याल ये है कि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसका ताल्लुक उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज से था। اگر یہ لوگ پاکستان کی افواج کی آشیرواد سے آئے ہوتے تو پھر ان کو کسی کور کمانڈرز کی پریس ریلیز سے کیا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ بلکہ اس جگہ پہ پہنچ چکے تھے جہاں پر ان کے ہاتھ سے آپشنز ختم ہوتے جا رہے تھے, اور یا اس سے ایک ہی راستہ تھا پسپائی کا, یا یہ تھا کہ اب وہ اور اگریسو ہو کے آگے کو جاتے. اور بدقسمتی سے چونکہ دونوں پھنسے ہوئے تھے اپنی پولیٹیکل سچویشن کے اندر کہ وہاں سے پیچھے جانے کا راستہ اپنا بند کر لیا ہوا تھا, اس لیے ان کے پاس صرف ایک اگریسو موو فارورڈ ہی تھی جو انہوں نے کی, اور جس کو پاکستان بھر کے اندر ایک نیگیٹو طریقے سے دیکھا گیا.
اچھا, فوج جو آئی تھی وہ آرٹیکل 245 کے تحت آئی تھی, بات صحیح؟
جی.
اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ فوج سول انتظامیہ کے تحت آتی ہے, سول انتظامیہ اس سے جو ریکویسٹ کرتی ہے وہ اس کو بجا لاتی ہے. تو اس کے بعد بجائے اس کے وہ بیان جس میں کہا جاتا ہے کہ افہام و تفہیم سے کام لیں اور یہ کریں, یہ سب ان سے کہا گیا تھا کہ وہ اس قسم کا بیان دیں, اس لیے کہ اس کے بعد نعرے لگے نا, پاکستانی پولیس مردہ باد, پاکستانی فوج زندہ باد.
نہ, دو چیزیں آپ مکس کر رہے ہیں, دونوں ہمیں سیپریٹ علیحدہ کرنا پڑے گا.
بالکل کریں.
245 کا جو آرٹیکل کی جو فیصلہ تھا یہ 10 یا 11 جون کو کیا گیا, 15 جون کو شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا. جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا جن دنوں میں کہ ہم نے 15 جون سے شمالی وزیرستان کا آپریشن شروع کرنا ہے, تو اس کے ان اینٹیسپیشن آف اے بلو بیک 10 یا 11 جون کو اسلام آباد کی سیکورٹی کے کانٹیکسٹ میں منسٹر آف انٹیریئر کی سربراہی میں ایک کمبائنڈ سول ملٹری سیکورٹی فورسز کی میٹنگ ہوئی, جس میں سیویلین سیکیورٹی فورسز نے کہا کہ ہمارے پاس بلو بیک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہرگز کوئی اتنی زیادہ طاقت نہیں ہے. تو انہوں نے پھر ریکویسٹ کی گئی کہ آپ آ جائیے, یعنی فوج کو ذمہ داری سونپی گئی. فوج نے ان سے عرض کیا کہ ہم ضرور آئیں گے لیکن ہمیں آرٹیکل 245 کے نیچے بلائیے تاکہ ہمارے پاس لیگل کور رہے. اس لیگل کور کی ایبسنس میں ہم آج تک بہت سارے مقدمات بھگت رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, اور یہ آپ لیگل کور دے دیجیے. اچھا, انہوں نے اس وقت وہ لیگل کور نہیں دیا کیونکہ اس کے بارے میں ایک دم سے پارلیمنٹ کے اندر بحث شروع ہوگی, میڈیا میں بحث شروع ہوگی کہ یہ بہت غلط بات ہے, 245 کے اندر نہیں بلانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اچھا, اس کو پھر جب یہ عمران خان صاحب نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ آزادی مارچ کریں گے ٹورڈز دی اینڈ آف رمضان, تو اور یہ 14 اگست سے شروع کریں گے, تو بالکل ٹورڈز دی اینڈ آف رمضان انہوں نے آرٹیکل 245 لگایا, جو کہ ان کی جو نیڈیڈ ڈیٹ تھی اسے 1.5 مہینے بعد لگایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسے وقت میں لے کے آؤ, فوج کو یہاں پر وہ ذمہ داری دو جو کہ عمران خان کو بھی کیٹر کر سکے. ٹھیک ہے جی, تو یہ سیولین آبجیکٹیوز اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے فوج کو استعمال کر رہے تھے. جب یہ گروپس آ گئے یہاں پہ آگے بیٹھ گئے, تو پچھلے ہفتے پرائم منسٹر اور منسٹر آف انٹیریئر اور آرمی کے جو چیف آف آرمی اسٹاف اور ان کے ایک دو سرکردہ افسران کے ساتھ ان کی آپس میں بہت گہری میٹنگ ہوئی کہ ان سے اب کیسے نپٹا جائے. یہ لوگ آ کے جو بیٹھ گئے, تو حکومت نے ان سے یہ کہا کہ آپ 245 کے نیچے یہاں موجود ہیں, تو آپ برائے مہربانی ان کو فورس کے ساتھ یہاں سے ایوکٹ کیجیے. اس وقت آرمی چیف اور آرمی نے یہ کہا کہ 245 کے نیچے ہم آئے تھے دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے, ہم آپ کے پولیٹیکل مسائل کے اندر گھس کے کسی بھی فریق کے ساتھ ملے ہوئے نظر نہیں آ سکتے. تو دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ فوج یہ قومی ادارہ ہے, یہ حکومتی ادارہ نہیں ہے. اچھا, تو یہ 3-4 چیزیں ان کو بتائیں گی جو کہ حکومت نے سمجھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم پیراملٹریز اور پولیس, پھر ان کو پولیس کی آگمنٹیشن ہوئی فورس کی, اور پھر 40 سے 50 ہزار پولیس اکٹھی ہوئی اسلام آباد میں. یہ بدقسمتی ہے کہ اس کے باوجود ہم کو یہ فورس کے ذریعے ان کو ہٹا نہیں سکتے.
قومی اداروں کی تحدیث اور ان کی حفاظت, یہ نظام مفلوج ہوا اسلام آباد میں, پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر دھاوا بولا گیا, ٹرانسمیشن بند ہوا. اب وہاں پر آپ کیا کہیے گا کہ وہاں سے رینجرز نے لوگوں کو نکالا ہے, بڑے پیار سے چمکار کے نکالا ہے, تو اس وقت بھی فوج کے نعرے لگ رہے تھے. یہ جو گنجلک تصویر بنی, شہزاد چوہدری صاحب مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کیجیے کہ یہ معاملہ کیا تھا.
یہ جب بھی کوئی حکومت اپنی ذمہ داری اس طریقے سے نہیں نبھا پاتی جس طریقے سے جس کی توقع ہوتی ہے عوام کو خصوصی طور پر. دوسری بات جو تھی, سول ملٹری ٹینشنز کے اندر 2-3 ایسے مس سٹیپس ہوئے جنہوں نے باوجود اس کوشش کیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف ان کا اپنا چوزن تھا, فوج اور ان کے درمیان میں کچھ گیپس کریٹ ہونا شروع ہو گئے. ان 2-3 وجوہات کی بنا پہ ایک ویکیوم کا تصور جنم لیا. اس ویکیوم کے تصور میں ان فورسز نے جو کہ عمران خان صاحب کی شکل کے اندر تھے, یا وہ فورسز جو کہ ان کو مینپولیٹ کر رہے تھے, اور ضروری نہیں کہ وہ فوجی تھے, ضرور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ باہر سے تھے, یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ریٹائرڈ فوجی تھے, یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور تھے, لیکن کسی نہ کسی نے ان کو شہ ضرور دی یا ان کا اپنی سوچ تھی, خدا جانتا ہے. اچھا تو جب یہ ایک ویکیوم ہوتا ہے تو بہت ساری فورسز اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش کرتی ہیں, جس کے اندر آپ کو اس شکل میں آپ کو نظر آیا کہ پی اے ٹی اور پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش کی. اب چونکہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے, اس تاریخ کے اندر پاکستان کی افواج نے چار مرتبہ انٹروین کر کے یا اپنی حکومتیں بنائی یا کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہے کسی سیولین حکومت کو, تو انہوں نے باور یہ کرایا کہ ہمارے ہاتھ میں یا ہماری سپورٹ پہ یا پشت پہ یہ فوج موجود ہے یا اس کا کوئی نہ کوئی اشارہ موجود ہے. یہ ان کی ریلیونس اور کریڈیبلٹی شو کرنے کا ایک طریقہ تھا.
یہ تھے پاکستان ایئر فورس کے ریٹائرڈ ایئر مارشل مسٹر شہزاد چودھری, فوج کا کانسیپٹ کیا ہو سکتا ہے اس کا تجزیہ کر رہے تھے. حالات حاضرہ کا پروگرام سے عربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. کیا آئیس ایس کی پاکستان پر نظر ہے؟ کیا آئیس ایس والے پاکستان میں خلافت کا قیام دیکھ رہے ہیں؟ سیربین میں نہ صرف رپورٹ بلکہ رحیم اللہ یوسفزئی کا تجزیہ بھی آنے کو ہے. ذرا سا توقف فرمائیے.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جانی یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے آج پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق اور کوچ وقار یونس سے ملاقات کی. اس ملاقات کا مقصد حالیہ دورہ سری لنکا میں ٹیم کی مایوس کن کارکردگی کا جائزہ لینا تھا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے مصباح الحق کو کپتان کی حیثیت سے ہٹائے جانے کو خارج از امکان قرار دے دیا ہے. جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا آج ہرارے میں سہ فریقی ون ڈے سیریز کے پانچویں میچ میں مد مقابل ہیں, اور آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں پر 282 رنز بنائے. فلپ ہیوز نے 7 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 92 گیندوں پر 85 رنز کی اننگز کھیلی. مچل مارش نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 7 چھکوں اور 5 چوکوں کی مدد سے صرف 51 گیندوں پر 86 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے. بھارت اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا ون ڈے بھی آج ایجبسٹن میں کھیلا جا رہا ہے. سابق ٹیسٹ کرکٹر کبیر خان نے افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے کوچ کے عہدے سے استعفی دے دیا ہے. دنیا کے معمر ترین ٹیسٹ کرکٹر نارمن گارڈن 103 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. انہوں نے جنوبی افریقہ کی طرف سے 1938 میں 5 ٹیسٹ میچز کھیلے تھے. یو ایس اوپن کے کوارٹر فائنل میں عالمی نمبر 1 نوویک یوکوویچ اور اینڈی مرے مد مقابل ہوں گے. نوویک یوکوویچ نے جرمنی کے فلپ کول شرائبر کو 6-1, 7-5 اور 6-4 سے ہرا دیا. اینڈی مرے نے جو ولفرڈ سونگا کو 7-5, 7-5 اور 6-4 سے شکست دی. خواتین مقابلوں میں دفاعی چیمپئن سرینا ولیمز بھی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. یورپی فٹ بال میں کھلاڑیوں کے تبادلے مکمل ہو گئے ہیں. اس سیزن میں کھلاڑیوں کے نئے معاہدوں کی مالیت 835 ملین پاؤنڈ رہی, جو ایک ریکارڈ ہے. اس معاملے میں مینچسٹر یونائیٹڈ نمایاں ہے, جس نے 150 ملین پاؤنڈ کے عوض مختلف کھلاڑیوں کی خدمات حاصل کی ہیں, جن میں 60 ملین پاؤنڈ کے برطانوی ریکارڈ کے ساتھ اینجل ڈی مریا سے کیا گیا معاہدہ بھی شامل ہے. مینچسٹر یونائیٹڈ کے 3 کھلاڑیوں کاگاوا, ہرنینڈیز اور ویلبیک نے بوروسیا ڈارٹمنڈ, ریال میڈرڈ اور آرسنل میں شمولیت اختیار کر لی ہے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آج کے سیربین کا بڑا موضوع تھا پاکستان کی سیاسی صورتحال, لیکن پاکستان کے دیگر معاملات ابھی سیربین کا حصہ ہیں, آیا چاہتے ہیں, خاص طور پر پاکستان میں ممکنہ خلافت کا قیام. سیربین کا نصف آیا ہے, اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کی سرخیوں پہ نظر ڈالتے ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری ہے ظہیر الدین بابر کی.
پاکستان کی وفاقی حکومت نے پارلیمانی جماعتوں سے رہنمائی مانگی ہے کہ اسلام آباد میں تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے دھرنے بغاوت قرار دیے جائیں یا نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منتخب اراکین کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں کل آخری مرتبہ شریک ہونے کی ہدایت کی ہے، جنہوں نے پہلے ہی اسپیکر کو اپنے استعفے بھیج رکھے ہیں۔ پاکستان کے شہر حیدرآباد میں دو مکانات کے منہدم ہونے سے 6 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ روس نے مشرقی یورپ کے متعلق اپنی فوجی حکمت عملی کو وسیع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب میں 88 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن پر ملک کے اندر اور باہر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کا شبہ تھا۔ اور بھارت کی سپریم کورٹ نے سزائے موت پر نظر ثانی کے طریقہ کار میں تاریخی تبدیلیاں کی ہیں، جنہیں انسانی حقوق کی تنظیموں نے نسبتاً منصفانہ اور شفاف قرار دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کی سرخیاں آپ نے ظہیر الدین بابر سے سنی، سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ عراق اور شام میں خلافت کا اعلان کرنے والی دولت اسلامی تنظیم کے جنگجو آج کل تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں، لیکن دولت اسلامیہ نے بظاہر اب عرب ممالک سے باہر بھی خلافت کا دائرہ بڑھانے کی کوششیں شروع کی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں بظاہر داعش کی طرف سے ایک کتابچہ شائع کیا گیا ہے جس میں خلافت کی حمایت کی درخواست کی گئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی۔
پشتو اور دری زبانوں میں 12 صفحات پر مشتمل یہ کتابچہ پشاور شہر کے ان علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے جہاں بیشتر افغان پناہ گزین مقیم ہیں۔ یہ اشاعت پشاور کے بعض صحافیوں کو بھی بھیجی گئی ہے۔ اس کتابچے میں کہا گیا ہے کہ خلافت کو خراسان یعنی پاکستان، افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا کے ممالک تک پھیلایا جائے گا۔ پشاور میں ایک افغان خبر رساں ادارے سے منسلک سینئر صحافی تحسین اللہ کا کہنا ہے کہ کتابچہ شائع کرنے کا مقصد اس علاقے میں خلافت کے لیے حمایت حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا،
یہ میگزین جو ہے الفتح خلافت اسلامی کے، یہ چونکہ اس کی شروعات ہے تو میگزین کی جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، لو کوالٹی وہ لگتی ہے، اور اس میں جو ہے آیا کچھ تقریباً چنچی چھ سات اس کی وہ ہے آرٹیکلز ہیں جو اس کے اپنے پالیسیز یا یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ یہاں پر وہ اپنے سمپتائزر کو وہ پیدا کریں۔
عراق اور شام میں تقریباً 2 ماہ قبل جب داعش کی جانب سے خلافت کا اعلان کیا گیا تو پاکستان میں بھی تحریک خلافت نامی ایک غیر معروف تنظیم نے اس کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ پڑوسی ملک افغانستان میں بھی بعض سلفی طالبان نے ابو بکر بغدادی کو اپنا امیر المومنین تسلیم کر لیا ہے۔ بعض علاقوں میں داعش کے حق میں وال چوکنگ بھی دیکھی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلامی خلافت کا قیام اس علاقے کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ کیا یہاں کی شدت پسند تنظیمیں اس کا حصہ بن سکتی ہیں؟ پشاور میں شدت پسندی پر تحقیق کرنے والے تجزیہ نگار اور مصنف پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین،
انتہا پسند تنظیموں کو یا ان کی آئیڈیالوجی کو آگے لے جانے کے لیے جس چیز کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے وہ مثال کی ہوتی ہے، ماڈل کی ہوتی ہے اور آئیڈیلز کی ہوتی ہے۔ تو ابھی جو اسلامک اسٹیٹ آف عراق اور شام ہیں، کچھ علاقوں میں بالخصوص پاکستان افغانستان میں جو مرکزی ادارے سے منقطع تنظیمیں یا اشخاص ہیں، کمانڈرز ہیں، وہ اس طرف بے شک جا سکتی ہیں اور اس کے واضح اشارے ہمیں مل رہے ہیں۔ جو مرکزی ادارے سے کٹی ہوئی تنظیمیں ہیں وہ خراسان کا اشتہار استعمال کر رہے ہیں اور اب بکر بغدادی بھی یہ اشتہار استعمال کر رہا ہے۔
پاکستان میں حال ہی میں وجود میں آنے والی عسکری تنظیم جماعت الاحرار نے اگرچہ ابو بکر بغدادی پر بیعت تو نہیں کی ہے، لیکن یہ تنظیم بھی وسیع تر اسلامی خلافت کے قیام پر یقین ضرور رکھتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مستقبل میں اس قسم کی تنظیمیں دولت اسلامیہ کے ساتھ منسلک ہو سکتی ہے۔ رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور۔
تو کیا پاکستان میں داعش جیسی تنظیمیں پنپ سکتی ہیں اور کیا وہاں حالات داعش جیسی خلافت کے لیے سازگار ہیں؟ اس تناظر میں ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی نے خطے اور امور طالبان کے ماہر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے بات کی، پوچھا کہ کیا پشاور میں یہ افکار و اعمال پنپ سکتے ہیں؟
دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمدردی کے جذبات تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہاں پہ لوگ ہتھیار اٹھا لیں گے اور اسی طرح کی تحریک شروع کریں گے، شاید یہ ممکن نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں، یہاں پہلے القاعدہ کی بڑی حمایت تھی، اس میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ ابھی القاعدہ میں بھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اور یہ جو نئی تنظیم ہے دولت اسلامیہ، ظاہر ہے یہ اکثر لوگ پہلے القاعدہ کے ساتھ تھے، تو وہ جو تقسیم وہاں پہ ہوئی ہے عرب دنیا میں وہی تقسیم یہاں پر بھی ہونے والی ہے اور ہو رہی ہے. اور خود جو یہاں پہ جو مقامی تنظیمیں تحریک طالبان پاکستان وغیرہ ان میں بھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور نئے گروپ بن رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو امریکہ کے مخالف ہیں یا جو وہاں پہ جو بادشاہ ہیں حکمران ہیں ان کے جو لوگ مخالف ہیں وہ ان کی ہمدردی کے جذبات ضرور ہوں گے دولت اسلامیہ کے لیے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی متحرک ایک تحریک چلے گی ان کے ہاتھ میں.
تو رحم اللہ صاحب آپ کیا تجویز کریں گے, آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ایسی تنظیموں کو روکنے کے لیے پاکستان اور افغانستان دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا کہ وہ سرحد کے ادھر اور ادھر نہ ہوتے رہیں اور وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے نہ بچ سکیں, اور وہ کیا اس صورتحال میں ممکن ہے جب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے باہمی اس معاملے میں کم از کم کوئی تعاون نہیں ہے؟
جو آپ نے ذکر کیا وہ تو ایک مثالی صورتحال ہوگی, لیکن ایسا ابھی تک ہو نہیں سکا. کئی معاہدے ہوئے اور کئی بار کوشش کی گئی کہ اعتماد سازی ہو, لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آتا. میرے خیال میں دیکھیں یہ لگتا یہ ہے کہ یہ پاکستان اور افغانستان کی حکومتیں جو ہیں جو یہ جنگ کر رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف, یہ اس میں کریڈیبلٹی کا بڑا مسئلہ ہے. دعوے ہوتے ہیں لیکن وہ دعوے جھوٹے ہوتے ہیں. پھر یہ بھی ایک تاثر جو ہے کہ یہ امریکہ کے اتحادی ہیں, نیٹو کے اتحادی ہیں, اس سے بھی ان کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ کوششیں ہوں گی, لیکن لگتا نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان آگے جا کر بھی آپس میں تعاون کریں گے. ان کے ایجنڈے, ان کی خواہشات, ان کی اسٹریٹجی مختلف ہے, اس میں کوئی مجھے تعاون کی شکل نظر نہیں آتی.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ممالک کو تنہا ہی اس قسم کی تنظیموں اور ذیلی تنظیموں سے نمٹنا ہوگا؟
بالکل, میرے خیال میں اپنے حالات کے مطابق ان کو خود ہی اس سے نمٹنا ہوگا. افغانستان کے اپنے مسئلے ہیں, پاکستان کے اپنے بے شمار مسئلے ہیں, پہلے اپنے مسئلوں کو یہ حل کریں. سیاسی مسئلے ان کے کافی ہیں. افغانستان میں انتخابات ہوئے, اپریل میں ہوئے, ابھی تک نتیجہ سامنے نہیں آیا اور کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے. پاکستان میں ایک سیاسی بحران ہے, تو یہ پہلے اس پہ بھی ان کو نمٹنا ہے, اس کے بعد ہی کہیں جا کر یکسو ہو کر یہ اس جنگ کو لڑ سکیں گے.
صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے رحیم اللہ یوسفزئی. ادھر انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اسے اس بات کے نئے شواہد ملے ہیں کہ عراق کے شمالی حصوں میں دولت اسلامیہ کے جنگجو یعنی آئی ایس کے جنگجو یا داعش کے جنگجو اقلیتوں کی نسل کشی یا صفائی میں مصروف ہیں. ایمنسٹی کہتی ہے کہ دولت اسلامیہ نے خطے کو اپنی کارروائیوں سے خواشام زمین میں بدل دیا ہے. ادھر اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ وہ عراق میں ناقابل تصور پیمانے پر ہونے والی انسانیت سوز کارروائیوں کی تحقیقات کے لیے ایک ٹیم عراق بھیج رہا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے خلاف جنگی جرائم کر رہی ہے. تنظیم کہتی ہے کہ اس نے دولت اسلامیہ کی جانب سے عراق کے شمالی خطے سنجر میں ہونے والی اجتماعی خونریزی کے کئی واقعات کے ثبوت جمع کیے ہیں. اس کے بقول سب سے زیادہ جان لیوا کارروائیاں 3 اور 15 اگست کو ہوئیں, جن میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے 2 دیہات پر حملہ کر کے اقلیتی برادری کے سینکڑوں لوگوں کو صفاقی سے موت کے گھاٹ اتارا. ایمنسٹی کی رپورٹ میں اس بارے میں مزید کیا کہا گیا ہے, سنیے ثنا گلزار سے.
تنظیم کہتی ہے کہ دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے دونوں دیہات سے مردوں اور لڑکوں کو جمع کیا, جن میں 12 برس تک کی عمر کے لڑکے بھی شامل تھے, اور انہیں دور لے جا کر گولیاں مار کے ہلاک کر دیا گیا. دولت اسلامیہ انتہائی قابل نفرت جرائم کر رہی ہے اور غیر عرب اور غیر سنی مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹانے کی اس کی وحشیانہ مہم نے سنجر کے دیہی علاقوں کو خون آشام زمین میں بدل دیا ہے.
دولت اسلامیہ اور اس کے اتحادی سنی باغیوں نے عراق اور شام کے وسیع علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے. دولت اسلامیہ کے شدت پسند اب تک ہزاروں افراد کو قتل کر چکے ہیں, جن میں زیادہ تر عام شہری تھے, اور ان کی قتل و غارت گری کے باعث حالیہ مہینوں کے دوران کم سے کم 1,00,000 لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے. ایمنسٹی کی سینئر مشیر ڈونا ٹیلا روویرا کا کہنا ہے,
دولت اسلامیہ نے جس صفاقی کے ساتھ مردوں اور لڑکوں کو پکڑا اور بے رحمی سے قتل کیا, اور بچ جانے والے جن افراد سے میری بات ہوئی ان کے مطابق یہ جنگجو لوگوں کو گولیاں مارنے کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی زندہ تو نہیں, اور اگر کوئی زندہ ہوتا ہے تو اسے پھر گولیاں مارتے ہیں, اور وہ ایسا بار بار کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان لوگوں نے ہزاروں عورتوں اور بچوں کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے جنہیں اب ان کی تحویل میں 4 ہفتے ہو گئے ہیں.
لاپتہ لوگوں کے بین الاقوامی کمیشن کے عراق میں سربراہ ڈنکن اسپنر کہتے ہیں کہ عراقی حکومت نے ان سے حالات بہتر ہونے کے بعد کئی مشتبہ عراقی قبروں کی تحقیقات کرنے کا کہا ہے.
میرے خیال میں اس وقت جس واقعے کی سب سے زیادہ تفصیل جمع کی جا سکی ہے وہ کیمپ اسپائشا کا واقعہ ہے, جہاں مبینہ طور پر 800 سے لے کر 1700 کے درمیان لوگوں کو دولت اسلامیہ نے ہلاک کیا اور انہیں اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا. اس واقعے کو بغداد کی سیاسی اشرافیہ کی بہت زیادہ توجہ ملی ہے, اور انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ کیا ہم اس کی تحقیقات میں ان کی مدد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اسی علاقے میں کئی چھوٹے واقعات بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کے لیے بھی ہم سے مدد مانگی ہے.
کل ہی اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے دولت اسلامیہ کے جرائم کی تحقیقات کے لیے ایک ہنگامی مشن عراق بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. انسانی حقوق کے متعلق اقوام متحدہ کی نائب کمشنر فلاویو پانسیری نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ مسیحیوں, یزیدی فرقے کے لوگوں, ترکمانوں, شبک, کاکائی, سبائیون اور شیعہ برادریوں کو صفاکانہ طریقے سے نشانہ بنا رہی ہے. دوسری طرف عراق کی شیعہ ملیشیا اور کردوں کی فورسز نے دولت اسلامیہ کے خلاف اپنی پیش قدمی جاری رکھی ہوئی ہے. انہوں نے کل سلیمان بیگ کے مضبوط گڑھ کا قبضہ حاصل کر لیا تھا. اس سے قبل عراقی کرد فورسز اور شیعہ ملیشیا نے مشترکہ کارروائی میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے شمالی قصبے امرلی کا 2 مہینوں سے جاری محاصرہ ختم کرایا. عراقی ملیشیاؤں کا کہنا ہے کہ ایران نے بھی حالیہ کارروائیوں میں ہتھیار دے کر اور فوجی منصوبہ بندی میں مدد کر کے اپنا کردار ادا کیا. نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ عراقی اور کرد فورسز کی دولت اسلامیہ کے خلاف حالیہ پیش قدمیاں بڑی کامیابی ہے.
یہ تھے ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی احمد رضا اپنے خلاصے کے ساتھ. یہ تو پتہ ہے نا کہ اب بی بی سی کا سربین انٹریکٹیو ہے, یہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی لائیو آ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ٹویٹس پہ اور فیس بک پر بھی مختلف لوگ مختلف کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. سر ابھی جب میں سربین کر رہا ہوں خاصی دلچسپ باتیں سامنے آئی ہیں, کیوں چونکہ کچھ وقت مجھے ملا ہے میں کیوں نہ ان کا ذکر کرتا چلوں. احمد عبداللہ منان لکھتے ہیں, شفیع بھائی پاکستانی آرمی منہ توڑ جواب دے گی اگر یہ آئی ایس ایس والے یا داعش والے یہاں پاکستان میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے ابھی 4-5 منٹ پہلے مجھے بھیجا. اسی طریقے سے آیا ہے امجد ملک کا کہ ظاہر ہے مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں کو کی بجائے تختہ ہی نہ الٹ جائے. ظاہر ہے پاکستان کا بڑا موضوع تھا سیاسی صورتحال کے بارے میں, اس پر ان کا لکھوا آیا. فراز نے لکھ کر کے بھیجا, فراز اب ان کا پورا نام سے فراز ہی ہے, وہ لکھتے ہیں کہ پلیز ڈونٹ پروموٹ اینارکسٹ اینڈ ٹیررسٹ لائک, پھر انہوں نے نام لکھا ہے کہ جنہوں نے پی ٹی وی پر اٹیک کیا تھا. تو انٹریکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے تبصرے آ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں, اور جس وقت مجھے جواب دینا ہوتا ہے یا ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی جواب دینا ہوتا ہے وہ براہ راست جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو انٹریکٹیو تو یہ ہو گیا. ہماری ویب سائٹ پر اس وقت جو سب سے زیادہ چیز پڑھی جا رہی ہے وہ ہمارا لائیو اپ ڈیٹ ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں, کہ اسلام آباد میں دھرنوں, آزادی مارچ, انقلاب, تقاریر کا کیا ہو رہا ہے. وہ ایک کمبینیشن ہے, یعنی ٹویٹس پہ جو آپ لوگ لکھ رہے ہیں وہ بھی وہاں پہ ذکر ہوتا ہے. ہمارے نامہ نگار جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ آنکھوں دیکھا احوال بھی وہاں پر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ تھی اس کی تفصیل, میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں. آئیں اب ایک دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں. بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع پنجگور میں پرائیویٹ سکولز کو ملنے والی دھمکیوں اور ان پر حملے کے بعد اب کیچ میں ایک پرائیویٹ سکول کو نظر آتش کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
یہ واقعہ ضلع کیچ کے علاقے بلنگور میں پیش آیا. کیچ میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق گزشتہ شب نامعلوم افراد نے بلنگور بازار میں گوربام کے نام سے قائم پرائیویٹ سکول کو نظر آتش کیا. لگنے والی آگ کے باعث اسکول میں موجود کتابیں, فرنیچر اور کمپیوٹر جل گئے. ذرائع نے بتایا اسکول کو نظر آتش کرنے والوں نے وہاں الجیات کے نام سے پمفلٹ بھی پھینکے تھے, جس میں کہا گیا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو انگریزی نہیں پڑھائیں بلکہ ان کو دینی تعلیم دلائیں. ضلع کیچ میں کسی پرائیویٹ اسکول کو جلانے کا یہ پہلا واقعہ ہے. اس سے قبل اس سے متصل پنجگور میں پرائیویٹ سکولوں کو دھمکیاں ملی اور حملوں کے واقعات بھی پیش آتے رہے ہیں. بلوچستان کے مکران ڈویژن میں پرائیویٹ سکولوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ موجودہ صوبائی حکومت کے دور میں شروع ہوا. پنجگور میں جب پرائیویٹ سکول اس طرح کی دھمکیوں کی وجہ سے بند ہو گئے تھے تو وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک بلوچ نے اس کو ایک سازش قرار دیا تھا.
اور یہ ایک سازش ہے بلوچستان کی عوام کے خلاف, اور ہم بالکل اس کی جو ہے نا سختی سے اس کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. جو ان کاموں میں جو ہے نا انوالو ہے یقیناً جو ہے نا ان کو ہم قانون کے مطابق کریں.
پنجگور میں پرائیویٹ سکولوں کو ایک غیر معروف تنظیم الفرقان الاسلامی کے نام سے دھمکی دی گئی تھی. اس تنظیم کی جانب سے جو دھمکی آمیز خط بھیجا گیا تھا اس میں تنبیہ کی گئی تھی کہ پرائیویٹ سکول طالبات کو نہ پڑھائیں, جبکہ والدین سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو سرکاری سکولوں میں داخل کرائیں. پرائیویٹ سکولوں کو دی جانے والے دھمکیوں اور حملوں کے بعد پنجگور میں تمام پرائیویٹ سکول 3 ماہ تک بند رہے, تاہم اگست کی وسط میں ان کو دوبارہ کھول دیا گیا تھا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
ایک بچی کا ذکر کرنا چاہوں گا جو شاید دنیا کی دوسری بچیوں سے مختلف ہے. گولف کھیلتی ہے, پیانو بجاتی ہے, موسیقی سنتی ہے, سناتی ہے, دوستوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے, لیکن اس لڑکی کی ایک عجیب اور انوکھی بات ہے جو آپ میں, مجھ میں یا ہم میں یا دوسرے لوگوں میں نہیں. ذرا دیر بعد اس کا ذکر آنے کو ہے. اور ہاں, بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت ایک تازہ ترین تبدیلی آئی ہے, میں بتاؤں گا نہیں آپ کو. کیوں نہ آپ خود جا کر کے دیکھیں تو مجھے بھی پتہ چلے گا آپ اس کو کیسے دیکھ لیتے ہیں. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. نالندہ یونیورسٹی کا شمار دنیا کے قدیم ترین تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے. تقریباً 850 سال کے بعد پیر کے روز اس ادارے کے دروازے طلبہ کے لیے دوبارہ کھلے ہیں اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ یونیورسٹی بھارت کی مشرقی ریاست بہار میں واقع ہے اور وفاقی حکومت وہاں تعلیم کا وہی معیار بحال کرنا چاہتی ہے جو 1000 سال پہلے ہوا کرتا تھا. ہے نا دلچسپ بات. تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم.
نالندہ یونیورسٹی کا یہ تیسرا اوتار ہے, یعنی یہ تیسری مرتبہ ہے کہ یونیورسٹی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. 5ویں صدی سے 12ویں صدی تک یہ ادارہ بودھ مذہب کی تعلیم, ریاضی, فلسفے اور طب کی اعلیٰ تعلیم کے مرکز کے طور پر مشہور تھا, اور یہاں دور دراز علاقوں سے ہزاروں مفکر اور طالب علم آیا کرتے تھے. لیکن فی الحال آغاز صرف 15 طلبہ اور 11 ٹیچرز سے کیا جا رہا ہے. یونیورسٹی کی وائس چانسلر گوپا سبروال کہتی ہیں کہ اس طرح کے تجربے کی کہیں کوئی نظیر نہیں ہے, اس لیے راستے میں کچھ دشواریاں بھی آئیں.
آئی تھنک زیادہ تر تو جو ہمارا سفر رہا ہے وہ اچھا ہی رہا ہے, لیکن جب آپ کوئی اتنی بڑی چیز اتنے بڑے پیمانے پہ کرنے چلیں گے تو اس ایسی ریوائیول یونیورسٹی کا کوئی ماڈل نہیں ہے, پریسیڈنٹ نہیں ہے, اور کیونکہ یہ سرکار کے رولز کے دائرے میں بننی تھی, کبھی کبھی کچھ رکاوٹیں اس میں آئیں کہ جو لوگ آئیڈیشنلی آئیڈیا کے طور پہ انہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ نالندہ وشوودیالیہ کا پنرگٹھن کرنا ہے, لیکن کس قسم سے انٹرنیشنل یونیورسٹی کو سیٹ کیا جائے, اس کو رولز میں کیسے ٹریٹ کیا جائے, اس میں کچھ کچھ اڑچنیں آئیں شروعات میں, لیکن اب زیادہ تر سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے.
پہلے سیشن میں 5 خواتین نے بھی داخلہ لیا ہے اور 2 طالب علم غیر ملکی ہیں. نوبیل انعام یافتہ پروفیسر امرتیا سین یونیورسٹی کے چانسلر ہیں. تعلیم کا سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی سفر لمبا ہے کیونکہ عمارتوں کی تعمیر کا ابھی آغاز نہیں ہوا ہے اور کلاسز ایک کنونشن سینٹر سے شروع کی گئی ہیں۔
دیکھیے یونیورسٹی کی جو ریپوٹیشن بنے گا وہ کرنے سے ہی بنے گا، لیکن اس یونیورسٹی میں کیونکہ نالندہ کا نام جڑا ہوا ہے، ہمارے کندھوں پہ بہت بڑا بھار ہے۔ تو پروفیسر سین کہہ چکے ہیں کہ پرانے نالندہ کو بھی اپنے سکشم روپ میں آنے کے لیے، جہاں وہ انڈسپیوٹیڈ لیڈر تھا، اس کو 200 سال لگے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 200 سال نہیں چاہیے، بٹ قریباً 20 سال تو دیجیے کہ یونیورسٹی ابھر کر اپنے فل فارم میں آئے۔
پہلے سیشن کے لیے یونیورسٹی کو 1000 درخواستیں موصول ہوئی تھیں، جن میں سے صرف 15 کا انتخاب کیا گیا۔ یونیورسٹی راجگیر میں بنائی جا رہی ہے، جو ریاست کی راجدھانی پٹنہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں سے صرف 12 کلومیٹر کے فاصلے پر آج بھی نالندہ یونیورسٹی کے باقیات دیکھے جا سکتے ہیں۔ راجگیر بودھ مذہب کا ایک مقدس مقام ہے اور وہاں ہر سال ہزاروں سیاح آتے ہیں۔ فی الحال صرف 2 شعبے شروع ہوئے ہیں، جن میں ماحولیات اور تاریخ کے پوسٹ گریجویٹ طلبہ تعلیم حاصل کریں گے۔ جیسے جیسے عمارتیں تیار ہوں گی، 5 نئے شعبے شروع کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت نالندہ کا سابقہ وقار بحال کرنا چاہتی ہے اور یونیورسٹی کے لیے 2,700 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
پاکستان میں راولپنڈی کنٹونمنٹ کے علاقے گریسی لائنز میں ایک مندر اور اس سے ملحق ایک بستی لگ بھگ 80 برس پرانی ہے۔ اس بستی کے رہائشی ہندو اور وہ مسلمان اور مسیح ہیں جنہوں نے تقسیم ہند کے بعد اپنا مذہب بدل دیا۔ تاہم اب اس قدیم مندر کو مسمار کیے جانے کا خطرہ ہے، جبکہ اس بستی میں رہنے والے 53 غریب خاندانوں کو اپنے گھر خالی کرانے کے نوٹس ملے ہیں۔ رکن پارلیمان اسپندیار بھنڈارا کی مدد سے عدالت کی جانب سے گھر خالی کرانے کے خلاف 13 ستمبر تک حکم امتناعی تو مل گیا، لیکن بستی کے مکین اپنا علاقہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ تفصیل کے ساتھ راولپنڈی سے امبر شمسی۔
مہرشی والمیک سوامی جی مندر میں یوں ہی پوجا گزشتہ 80 برسوں سے کی جا رہی ہے۔ اس مندر کو 1992 میں بھارت میں بابری مسجد کو مسمار کیے جانے کے بعد جزوی طور پر گرا دیا گیا تھا۔ ہفتے کے روز مندر سے منسلک آبادی اور راولپنڈی کی ہندو برادری بڑی تعداد میں یہاں تقاریب میں شریک ہوتے ہیں۔ پنڈت میر چند کھوکر نے بتایا کہ یہ آبادی مذہبی ہم آہنگی کی مثال ہے۔
بالکل شریک ہوتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، مسلم بھی آتے ہیں، کرسچن بھی آتے ہیں، ہم سب تہوار مل جل کر مناتے ہیں۔
اچھا، یہ بتا سکتے ہیں کہ اس اہمیت کیا ہے اس مندر کی؟
اس مندر کی اہمیت کیا ہے؟ یہ بھگوان کا گھر ہے، بھگوان کا گھر ہے۔ بھگوان کے گھر کی اہمیت تو آپ کو پتہ ہے، بھگوان جانتا ہے۔
لیکن آپ اس مندر اور ساتھ میں راولپنڈی کے گریسی لائنز میں واقع آبادی کو علاقہ خالی کرنے کا نوٹس ملا ہے۔ فوج کی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن یہاں ایک رہائشی اور تعلیمی کمپلیکس بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔
اس آبادی میں سے 10 سے 15 گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ اگر اس منصوبے کو روکا نہیں گیا تو اس بستی میں رہنے والے لوگوں کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں رہے گی۔
میں نے مزید وضاحت کے لیے فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ سے رابطہ کیا تھا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ شرف و بیوی کی عمر قریباً 100 سال ہے اور اپنی ساری زندگی یہیں گزاری ہے۔ ان کے شوہر بھارت کے ساتھ 1971 کی جنگ میں وفات پائے تھے اور ان کے بیٹے 85 سالہ اللہ دیتا کہتے ہیں کہ ان کا خاندان نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور جگہ منتقل ہوں۔
ہم جب جائیں گے تو ہمارا یہی ہوگا کہ ہمارا باپ دادا ادھر ہی مرے سارے، تو ہم کدھر جائیں گے؟ کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں، ہمارے پاس یہ 4 لینے تھی، وہ کھو کے یہ 2 دیے، یہ بھی کھو رہی ہیں، تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ رہتے ہیں نا انگریز سے پہلے کے ہی، اس وقت ہمارا باپ ادھر کرائے پر رہا ہے۔
بستی کے دیگر رہائشی بھی التجا کر رہے ہیں کہ انہیں یہاں سے نکالا نہ جائے۔ ان میں شامل ہیں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے خرم شہزاد۔
قائد اعظم محمد علی جناح نے اقلیت کو خود رکنے پر پاکستان میں بولا کہ پاکستان میں رکیں، ان کو تمام تحفظات دیے جائیں گے۔ پاکستان کے سفید جھنڈے کے اندر سفید رنگ تو موجود ہے، لیکن جب پاکستان کے لوگوں کو اقلیتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو لیکن ان کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے، ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔
اور اشوک چند.
کیونکہ یہاں پر ہندو کمیونٹی کے ساتھ ساتھ ان کے کرسچن کمیونٹی اور نو مسلم بھی یہاں پر رہ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی عید بھی عید جیسی نہیں منائی، کیونکہ وہ سارے مینٹل ڈسٹرب، یہاں پہ مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے. کبھی ان کو کہا جاتا ہے کہ بلینک آپ ان کے اسٹامپ پیپر دیں، کبھی ان کا پانی روک دیتے ہیں، کبھی ان کے بجلی کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں.
کتاب پاکستان کے تاریخی مندر کی مصنف ریما واسی کہتی ہیں کہ پاکستان میں قریب 400 مندر ہیں جنہیں شدت پسندی سے زیادہ قبضہ مافیا اور ترقیاتی منصوبوں سے خطرہ ہے.
یہ شرائن کا ایریا خود اتنا بڑا نہیں ہے، مگر جو اس کی کمرشل ورتھ ہے، جو لوکیلٹی ہے، وہ بہت قیمتی ہے. کیا ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ہسٹری، اس طرح کی تاریخ اور اس طرح کی کمیونٹی کو قربان کرنا، ان کے سینٹیمنٹس کو قربان کرنا ضروری ہے؟ کیا اور کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے؟ کیا ایک یہی جگہ ہے جہاں پہ ان کا ایجوکیشنل اور ویلفیئر کمپلیکس بن سکتا ہے؟
اور سب سے بڑھ کر پاکستان میں اقلیتوں کے لیے خطرناک ماحول میں اس بستی کے رہائشیوں کو اس طرح کے تحفظ کا احساس شاید کہیں اور نہ مل سکے. امبر شمسی، بی بی سی، راولپنڈی.
اور اب ایک انوکھی بچی کا ذکر. گولف کھیلتی ہے، پیانو بجاتی ہے، موسیقی سنتی ہے، سناتی ہے، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند ہے، لیکن اس لڑکی میں ایک بات ایسی ہے جو آپ میں، ہم میں یا دوسرے لوگوں میں نہیں ہے. تو ایسا ہے کیا؟ سنیے بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ ماپارا صفدر کی زبانی.
یہ ذکر ہے ایلانا سارینین کا، جن کے تین حقیقی والدین ہیں، یعنی ان کے والد تو ایک ہی ہیں مگر مائیں دو ہیں اور دونوں ہی حقیقی، اور یوں وہ دنیا میں موجود ان گنی چنی چند افراد میں سے ایک ہیں جن کے جسم میں تین مختلف افراد کا ڈی این اے پایا جاتا ہے. ایلانا سارینین کہتی ہیں کہ بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرا چہرہ میری ماں سے ملتا ہے، میری آنکھیں میرے والد کی طرح ہیں، وغیرہ وغیرہ. تاہم ایلانا کا کہنا ہے کہ ان کے جسم میں ایک اور خاتون کا بھی ڈی این اے موجود ہے، لیکن انہیں وہ اپنی دوسری ماں اس لیے نہیں سمجھتی کیونکہ ان کے جسم میں ان دوسری خاتون کے کچھ مائٹوکونڈریاز ہیں. مائٹوکونڈریا ایسا مواد ہے جو کسی بھی خلیے کے اندر پایا جاتا ہے اور جس کا بنیادی کام خلیے کے ہر حصے میں توانائی پہنچانا ہوتا ہے. امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں یہ کہانی کچھ یوں شروع ہوئی کہ ایلانا کی والدہ شیرن سارینین 10 برس سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی تکنیک سے ماں بننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہو سکی تو ان کی ڈاکٹر جیکس کوہن نے ایک اور خاتون کے رحم سے سائٹو پلازم نامی مادہ لے کر شیرن کے بیضے میں منتقل کیا. اس کے بعد شیرن کے شوہر کے نطفے کے ساتھ اسے فرٹیلائز کیا گیا، لیکن ہوا یوں کہ اس تمام عمل کے دوران ان دوسری خاتون کا کچھ مائٹوکونڈریا اور کچھ ڈی این اے بھی شیرن کے بیضے میں داخل ہو گیا ہے، اور یوں ایلانا کے ڈی این اے میں اب تین والدین شامل ہیں.
آئی سمجھ میں، ایلانا کے ڈی این اے میں تین والدین شامل ہیں. ہو سکے تو اس اسٹوری کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پہ جا کے پڑھیے گا، اور سر تو نہ دھنیے گا لیکن سوچیے گا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے اور ہو کیا رہا ہے. میں نے اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com کا ذکر کیا تو وہاں پہ جو میں نے پہلے کہا تھا نا، کچھ نیا آیا ہے وہاں پر. مظاہرین جو ہیں اسلام آباد کے، ان کی مصروفیات کے بعد جو اپڈیٹ آ رہے ہیں، کہیں اخبار بھی نہیں تو کہیں عوامی حمام تو کہیں حجام سے لے کر کے اب عمران خان کا یہ اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے جو اس وقت ہیڈ لائن ہے، سب ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار ہیں، کوٹ ان کوٹ. یہ سب کون ہیں؟ میرا خیال آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. یہاں حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ سیربین ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی تو آپ سن سکیں گے نا. یہ دھرنا ہے نہ احتجاج، پاکستان کے خلاف بغاوت ہے. یہ اس وقت دوسری خبر کے طور پر ہے یہاں پر، پاکستان کے وزیر داخلہ بولے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو خبر آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہے آزادی اور انقلاب مارچ اسلام آباد میں لائیو اپڈیٹس. دوسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ خبر پڑھی گئی ہے وہ ہے ملکہ حسن کا تاج واپس کرنے سے انکار. ارے یار، وہ تو عارضی طور پر دیا جاتا ہے، جو آئندہ سال آئے گی اس کو نہ دے. اور تیسرے نمبر پہ جو آپ سب سے زیادہ پڑھ رہے ہیں وہ پاکستان فٹ بال کی تاریخ کے سب سے مہنگے کھلاڑیوں کے بارے میں. اس کے بارے صاحب ترکی میں دو سروں والا سانپ، کہانی انٹرسٹنگ ہے، میں نے پڑھی تھی، یہ آپ کو ملے گی سائنس کے شعبے میں، تو خاصا مقبول ہے، وہاں کوئی نہ کوئی خبر ایسی ضرور لگی ہوتی ہے جو آپ کو بالکل اپنے مقناطیسی میدان میں کھینچ کے لیے چلی آتی ہے۔ تو ترکی میں دو سروں والا سانپ بھی ایک ایسا ہی مقناطیسی میدان ہے، بچ کے جائیے گا، سانپ لہراتا اور بل کھاتا ہوا آتا ہے۔ سربین اختتام کو پہنچا، اس کی ایڈیٹر تھی امبر خیری، پروڈیوسر ماپارا صفدر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے تھے ذیشان حیدر، اور لندن سے نوا مسریہ۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ پھر سن لیجئے، یہ ذمہ داری ہے ظہیر الدین بابر کی۔
پاکستان کی وفاقی حکومت نے پارلیمانی جماعتوں سے استدعا کی ہے کہ اسلام آباد میں تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے دھرنوں کو بغاوت قرار دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منتخب اراکین کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں کل آخری مرتبہ شریک ہونے کی ہدایت کی ہے، جنہوں نے اسپیکر کو استعفے بھیج رکھے ہیں۔ پاکستان کے شہر حیدرآباد میں دو مکانات کے منہدم ہونے سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 11 ہو گئی ہے، 18 افراد زخمی ہیں اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین نے کہا ہے کہ یوکرین میں شورش کے باعث بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 1,000,000 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں 88 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن پر ملک کے اندر اور باہر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کا شبہ تھا۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے سزائے موت پر نظر ثانی کے طریقہ کار میں تاریخی تبدیلیاں کی ہیں، جنہیں انسانی حقوق کی تنظیموں نے نسبتاً منصفانہ اور شفاف قرار دیا ہے۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنیں۔